قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
دنیا کی زندگی کا خلاصہ اس کے اس آیت کے آغاز میں اللہ بتاتا ہے، تم جو دنیا میں مست ہو گئے ہو اس کا خلاصہ میں تمہیں بتا دوں، تم کیا کیا چیزیں پسند کرتے ہو، کون سی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ شروع ہوتی ہے اعلموا انما، اعلموا جان لو، تم لوگ جان لو، جان لو کہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل، بےہودگی، لعبن و لہ، لعبن ایسے کھیل کو کہتے ہیں جو بے مقصد ہو، ایسے ہی انسان بے مقصد کوئی فرض کرے، وہ کسی نے ہاتھ میں فرض کرے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تسبیح پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو مثلا گما رہا ہے، کھیل رہا ہے، کوئی جس کا مقصد کوئی نہیں، لعبن یہ بے مقصد ہے، اگر خدا سے کٹے ہو، خدا کے دین سے ہو، جو بھی کر رہے ہو کھیل ختم ہو جائے گا۔ ولہون، لہو کا مطلب کیا ہے؟ ایسا غیر اہم کام جو کسی اہم کام سے انسان کو غافل کر دے، ٹھیک ہے، مثلا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، کوسچن پیپر اور آنسر شیٹ دے دی گئی ہے اس کو اور کہا گیا تمہارا ٹائم محدود ہے اور اس میں جلدی جلدی تم نے یہ سوال حل کرنے ہیں، اور وہ کوسچن پیپر سامنے رکھ کے باہر سے اسے ڈگ ڈگی کی آواز آتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو باہر بندر کا تماشا ہو رہا ہے، وہ پیپر اپنے کو بھول کر اور یہ بھول کر کے میں آزمائش کی جگہ میں بیٹھا ہوں، وہ بندر تماشا دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر میرے بتائے ہوئے آئین کے سائے میں تمہاری زندگی نہیں ہے تو لاعبن واللہ، تماشے دیکھ رہے ہو، موج مستی کے لیے سمجھتے ہو کہ تم یہاں پر آئے ہو، البتہ حلال لذات اپنی جگہ پر، لیکن یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو خدا کی طرف پشت کیے ہوئے۔ آیات قرآن ان کی زندگی کو جہت نہیں دیتی، کہیں اور سے جہت اور ڈائریکشن لیتے ہیں اپنی زندگی کی، اپنی زندگی میں جو انہوں نے ویلیوز اقدار بنا لیے، کیا ہم نے کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، وہ الہی اقدار اور ویلیوز نہیں، یہ اس ان لوگوں کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بےہودگی و زینت، آرائش، خوبصورتی دنیا میں زیادہ کرنا، اس کے پیچھے جانا سجاوٹ میں، یہ تو اس کا مقابلہ ہے، اور آپس میں فخر کرنا، میں اس چیز میں تم سے زیادہ ہوں، میں اس چیز میں اس سے زیادہ ہوں، میری یہ چیز زیادہ ہوگی، اس میں دنیا زیادہ جمع کر کے فخر کرنا، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور اولاد اور مال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، تمہاری زندگی کا خلاصہ یہ، اس میں تم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ یہ جو تم دوڑ رہے ہو اس دنیا کی زندگی کے پیچھے، ایک مثال دیتا ہوں میں تاکہ تمہیں جلد، اس مثال کو تم بار بار دیکھتے ہو زندگی میں، وہ تمہیں دیتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جو کام کر رہے ہو یہ بھی بالکل ویسے ہی۔ فرمایا اس تمہاری زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار کسانوں کو خوش کرتی ہے، جب وہ کھیتی نکلتی ہے تو جس نے وہ بیج لگائے ہوتے ہیں اس بارش کی وجہ سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری فصل بڑی اچھی ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھیتی زرد ہو گئی اور پھر بھوسا بن جاتا ہے، وہ سرسبزی اور شادابی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا تم بھی جوان ہوتے ہو، تمہاری طاقتیں جوان، تم بڑا اچھل کود کرنے والے بن گئے، بڑے زبردست تم بن گئے، پھر آہستہ آہستہ تمہاری اس طاقت پہ زوال آتا ہے، پھر وہ زرد اور خشک ہونا شروع ہوتی ہے، پھر دوسروں کے رحم و کرم پر تم آ جاتے ہو، حتیٰ کہ بعض اس طرح ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتا، اپنی پاکیزگی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا اور لوگوں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے کہ کوئی اس کو اٹھائے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو کہا یہ جو تم دیکھتے ہو نا، پودے اگتے ہیں اور پھر خزاں میں دوبارہ وہ خشک ہو جاتے ہیں اور زرد ہو جاتے ہیں اور بھوسا بن کے رہ جاتے ہیں، ہوائیں ان کو اڑائے پھرتی ہیں، تمہاری طاقتیں بھی ختم ہو جائیں گی، تم بھی دوسروں کے رحم و کرم پر اڑتے پھرو گے, وہ تمہیں جہاں مرضی اٹھا کر پھینک دے. یہ تمہاری زندگی کا خلاصہ ہے, اور جب یہ گزر جائے گی تو پھر اینڈ کیا ہے؟ جبکہ آخرت میں عذاب شدید ہے اور اللہ کی مغفرت. یعنی یہ دو چیزیں جس میں سے ایک پر تم پہنچو گے, یا اس کے عذاب شدید والے کام جو تم نے کیے اس پہ پہنچ جاؤ گے, اور یا جب تم نے اللہ کی بات مانی ہے اور کھیل کود میں زندگی نہیں گزاری خدا سے غافل ہو کر, تو پھر تم اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کو پالو. اور پھر آخری جو حصہ اس آیت کا وہ بڑا ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیاوی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے, کہ دھوکا اس میں بڑے بڑے کھا جاتے ہیں, خدا کو بھول جاتے ہیں. آیت نمبر 21. اب اگر اچھا انجام چاہتے ہو تو کیا کرو؟ یہ جو تم نے مقابلے لگائے ہوئے وہ ہم نے تمہیں بتا دیے, اب جو ہم چاہتے ہیں مقابلہ کرو وہ تمہیں بتاتے ہیں, جو اللہ چاہتا ہے کہ اس میں سبقت لے جاؤ یہ تمہیں بتاتے ہیں. ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے. تمہیں پراپرٹی بنانے کا شوق ہے, ہم تمہیں بہت بڑی پراپرٹی کی خوشخبری دے رہے ہیں, بہت زیادہ پراپرٹی ہوگی وہاں پر, بڑی زیادہ تمہاری زمینیں ہوں گی جن کی جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے, اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ سبقت کرو مغفرت کی طرف, یہاں پر لفظ یہ کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, آپ پیچھے پڑھ چکے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ, یعنی صحیح والا ایمان, عمل والا ایمان, نہ کہ دعوے والا ایمان. آپ کو یاد ہوگا سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت الف لام میم ہے, دوسری آیت یہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو بس ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, آزمایا جائے گا ان کو. کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی. اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے. یہ ایک بہت ہی زبردست میسج ہے, کہ اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو وہ طاقتور ترین اور حوصلہ مند ترین اور بہت زیادہ جس کے اندر برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے وہ انسان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی تم پر مصیبت, زمین پر کوئی مصیبت آتی ہے یا تم پر کوئی آتی ہے قبل اس کے کہ وہ آئے, ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہمارے پاس لکھی ہوتی ہے. یاد رکھیے دو قسم کی مصیبتیں ہیں, دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے آتی ہے, اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے سورۃ الشورى میں وہ آیت ہے کہ وہاں اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے حرکت کی ہوتی. ایک یہ مصیبتیں, اور ایک وہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں جو انبیاء پر آتی ہیں جنہوں نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا ہوتا. جو مثلا ائمہ اہل بیت اطہار پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آئی. تو آزمائش تو سب پر آنی ہے. تو فرمایا یہ جب مصیبت آتی ہے جو ہم نے تمہیں آزمانا ہوتا ہے تو ہمیں تو پہلے پتہ تھا, تمہیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تم سمجھتے ہو اتفاق سے آ گئی ہے, ایکسیڈنٹلی آ گئی ہے, میں اس سے بچ سکتا تھا, تو تمہیں تکلیف زیادہ ہوتی. اگر تمہیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ آنے والی ہے تو جس دن آتی اس دن اتنی تکلیف تمہیں نہیں ہوتی. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اچھی کی بھی اور بری بات کی بھی. مثال کے طور پر اچانک کسی کو خبر ملے, خدا نخواستہ اچانک خبر ملے کہ اس کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مثلا فوت ہو گیا, تو اس کی حالت بہت خراب ہو جائے گی. ایک دفعہ تو دنیا اس کے لیے اندھیر ہو جائے گی, ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے مثلا, جتنا اس کا اپنے بیٹے سے گہرا لنک. لیکن اگر وہی بیٹا پہلے بیمار ہو, بیماری زیادہ ہو جائے, ہاسپٹل لے جائیں, ڈاکٹر علاج کریں, علاج نہیں ہو رہا, اب آہستہ آہستہ یہ علاج نہ ہونا اور حالت خراب ہونا مینٹلی اس کو پریپیئر کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی. اور پھر ایک وقت وہ ہے, مہینہ ہو گیا اسپتال میں, دو مہینے ہو گئے, اور ڈاکٹر آہستہ آہستہ کہنا شروع کرے کہ آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ بہتری کر دے, ہم ہمارے ہاتھ میں تو جو کچھ ہم وہ کر رہے ہیں. اب یہ مینٹلی پریپیئر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے جانے والا. اور ایک وقت آئے کہ جب یہ بھی مایوس ہو چکا ہے, ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے, اب وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے, تو اس کو وہ جھٹکا نہیں لگے گا جو اچانک خبر پہ لگ. کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ لگ گیا کہ میرے ساتھ یہ کام ہونے والا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری باتوں پر اعتماد کرو جو میں تمہاری تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر جب مصیبت آئے تمہاری اپنی خرابیوں کی وجہ سے نہیں, آزمائش آنی, وہ جو آئے تو بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے, اور میں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کامیاب کر کے نکالے. حوصلہ نہیں آتا, اللہ سے ناراض نہیں ہوتا, یا اللہ میرا ہی گھر دیکھا ہوا, جو مصیبت آتی میرے اوپر آ جاتی. خوشی کی خبر بھی اسی طرح, اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک سال بعد تمہارا مثلا فرض کریں جی 1 کروڑ روپے کا یا 10 کروڑ روپے کا تمہارا انعام نکلنا ہے ایک سال بعد, تو پھر وہ سال کا گزر جائے اور وہ دن آ جائے اس کو خوشی ہوگی, لیکن اگر اس کو اچانک کہا جائے تیرا 10 کروڑ کا انعام نکل آیا, کون سی خوشی زیادہ ہوگی؟ وہ جو اچانک اس کو لگ, کیوں انسان سمجھتا ہے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا, لیکن اگر پہلے سے معلوم ہو تو خوشی بھی کنٹرول میں رہتی ہے, اور اگر پہلے سے معلوم ہو تو غم بھی کنٹرول میں رہتا ہے. یہ آیت یہ میسج دے رہی ہے کہ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے, یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو, کیونکہ تم سمجھتے ہو اچانک چلی گئی, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جانی ہی تھی تمہارے ہاتھ سے. اور جو چیز تم کو مل جائے اس پر زیادہ اتراؤ نہیں, زیادہ خوشی نہیں مناؤ. یعنی خوشی اور غم تمہیں آؤٹ آف کنٹرول نہ کر. اور اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. جب انسان کو چیز مل جاتی ہے پھر اچانک وہ آؤٹ آف کنٹرول, میری کیا بات ہے جو میرے پاس ہے کسی کے پاس, میری قسمت کتنی زبردست ہے, تو بد نصیب بھوکھا مر رہا ہے, دیکھ جس کی قسمت اچھی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچانک کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی پھر سوچتا ہے اپنے بارے میں, میرے جیسا کوئی نہیں, میں اسے کہتے ہیں مختال, اپنے خیالوں میں پرواز کرتا ہے کہ میرے جیسی کوئی چیز ہی نہیں بنی دنیا میں, فخور, پھر اس کے بعد فخر کرتا ہے. پھر ان کی ایک اور صفت بتائی, جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. کہاں سے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. چونکہ یہ سورہ اس پر انفاق کی جو فضا ہے وہ زیادہ حاوی ہے. خود بھی بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں, خود بھی نہیں دے رہا دوسرے کو بھی کہتا ہے نہیں دے گا, مت دینا مت دینا, بھوکھا ہو جائے, تھوڑا بہت اپنے نام لکھوانے کے لیے کر دوں, لیکن دل کھول کے جو ہے وہ نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہم نے دیکھا, جو خدا کے راستے میں نہیں دے, لگتے ہیں ان کے پیسے لیکن برے کاموں میں لگتے ہیں, جانے تو ہوتے ہیں پیسے ان کے لیکن لگتے برے کاموں میں, اور یہ خدا کی طرف سے سزا ہوتی ہے. اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز اور قابل ستائش, غنی ان اللہ هو الغنی الحمید. آیت نمبر 25, یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل قائم کریں. انبیاء کو بھیج, اب یہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد خداوند عالم بتا رہا ہے, توجہ فرمائیے, واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب, یا نشانیوں سے مراد معجزات ہیں, اور ساتھ ان کے کتاب نازل کی اور میزان, اس میزان سے مراد یہ مادی ترازو بھی ہیں جو وزن تولتے ہیں, یعنی تولنے کا سسٹم, اور انسان کے اندر حق و باطل کی میزان کہ جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی کو جان لیتے ہیں. یعنی یہ تولنے کا پرکھنے کا سسٹم اللہ نے نازل کیا. یہ کس لیے کہا؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ انصاف قائم کریں، عدل پر مبنی معاشرہ، گھر میں ہے تو عدل، باہر ہے تو عدل، معاشرے میں ہے تو عدل، عدالت کا نظام قائم. اور یہ اگلی بات سننے والی ہے. اب وہ جو میں عرض کرتا ہوں نا، جو میٹھا میٹھا حصہ ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، جو تھوڑا کڑوا لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی وہاں پر آپ اگر کبھی جائیں، جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہے سے مربوط، وہاں پہ ایک آیت، یہ اس آیت کا یہ حصہ ان کی دکان میں لگا ہوتا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. یہاں تک لکھی ہوتی آیت، کیونکہ اگلی جو اس کا جملہ ہے نا وہ ذرا پرابلم والا، توجہ فرمائیں. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور یہ نہیں لکھتے، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اس لوہے کے ذریعے سے، تلواریں لوہے سے بنتی ہیں، نیزے لوہے سے بنتے ہیں، آج بھی اسلحہ لوہے سے بنتا ہے. یہ نہیں لکھتے تاکہ یہ نہ سوچو ہی نہ اس کے بارے میں کہ یہ لوہا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنی، یہ لوہا اس لیے کہ پیسے کمانے. لہذا آپ دیکھیں، جو مثلا اس لوہے کی مثال دے رہا ہوں، لوہے کا کام کر رہا ہے دنیا کے لیے، ہدف دنیا ہے، تو جو دنیا کے تقاضے پورے کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ لے لیتا ہے. لیکن اگر یہی لوہے کا کام کر رہا اس لیے کہ جو میں کماؤں گا خدا کے دین کی تقویت میں بھی خرچ کروں گا، انفاق کروں گا، تو دنیا میں تو فائدہ لے رہا ہے، آخرت میں بھی دیکھے گا اسی لوہا بیچنے کا فائدہ اس کو مل رہا ہے. اور جس نے یہ نہیں کیا وہ دیکھے گا، ساتھ والا جو مومن لوہا بیچنے والا تھا، اس نے خدا کے دین کا کام کیا، کام میں نے بھی وہی کیا، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور میں آخرت میں میرے ہاتھ میں حسرت کے علاوہ کچھ نہیں بچا. یہ لوہے کی ایک مثال ہے. ہر دنیا کا کام جو جائز اور حلال ہے، ہر دنیا کا کام، انسان کا شعور اور معرفت دین اگر بڑھ جائے تو وہ اپنی دنیا کو بھی دین بنا لیتا ہے، اور جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ دین کو بھی دنیا بنا لیتا ہے. وہ میں عرض کیا کرتا ہوں مثال کے طور پر کہ اگر کوئی فزکس پڑھے اس لیے کہ میں سمجھوں کہ اللہ نے کیا چیزیں بنائی ہیں، تو یہ بھی فعل خدا کو پڑھ رہا ہے. فعل خدا، کائنات کیا ہے؟ فعل خدا ہے، قرآن قول خدا ہے. تو اگر قول خدا کو سمجھنے کا ثواب ہے تو فعل خدا کو سمجھنے کا بھی ثواب ہے. لیکن کب؟ جب نیت خدا کی ہو. اگر خدا کی نیت سے، اپنے معرفت میں اضافے کی نیت سے وہ سائنس بھی پڑھ رہا ہے، فعل خدا کا مطالعہ کر رہا ہے، ثواب لے رہا ہے، اور اگر دنیا کمانے کے لیے قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور سنا رہا ہے، تو دنیا کما رہا ہے، آخرت نہیں کما رہا. نیت انسان کی معین کرتی ہے. ہو سکتا ہے ہم ایک کو دنیا دار سمجھ رہے ہو، خدا کے نزدیک وہ دیندار ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جناب بڑا دین کر رہا ہو جبکہ چاہتا دنیا ہو، دین کو اس نے دنیا کمانے کا وسیلہ بنا لیا. صلوات پڑھیے محمد والے. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے، یہ بالغیب کا ترجمہ کیا ہوا ہے، بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے. پھر دو انبیاء، بڑے انبیاء جو بہت بلند مرتبت ہیں، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، اور ان کے بعد پھر حضرت عیسیٰ تیسرے، ان کا تذکرہ کیا. اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہو گئے. یہ انسانیت کی تاریخ ہے. قلیل خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، کثیر فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دیا. یعنی ہم نے ان کے دلوں میں، مسیحی بالعموم نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، اور یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا. اور قرآن نے کہا کہ جب ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کمپیریزن کیا ہے، اوور آل، ویسے تو استثنائی طور پہ بروں میں اچھے ہو سکتے ہیں. قرآن نے اس کی طرف بڑی ڈٹ کے توجہ کروائی ہوئی ہے. چوتھے سپارے کے آغاز میں وہ آیات آتی ہیں کہ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں, آیات کی تلاوت کرتے ہیں, خیرات میں سبقت لے جاتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور یہ صالحین ہیں اور اللہ کو متقین کا پتہ ہے. بہت اچھا اہل کتاب کے بارے بتایا ہوا ہے. یعنی ایسا نہ کرنا کہ سارے سب کو ایک ہی ڈنڈے سے مارنا شروع کر دو. اور کاش قرآن کا یہ فارمولا شیعہ سنیوں پر اپلائی کریں اور سنی شیعوں پر اپلائی کریں. لیسو سواءً, سورہ آل عمران میں لیسو سواءً. جس قوم کی سب سے زیادہ قرآن نے مذمت کی ہے وہ یہودی قوم ہے, اور اس سے پچھلی آیت میں بھی انہی کی مذمت ہو رہی ہے. یہ بہت برے ہیں, لیکن فوراً ٹون چینج ہوتی ہے. لیسو سواءً, یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل فہم یسجدون. ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے. کاش کہ ہم بھی ایک دوسرے کے بارے میں جہنم میں بھیجنے کی بجائے دیکھیں کہ نیک لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں, اور وہ نیک لوگ ایک خدا ایک رسول کے ماننے والے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, قرآنی اصولوں پر پکڑے جائیں گے جو شروع ہی لڑائی سے کرتے ہیں. پہلا مسئلہ ہی چھیڑنا لڑنے والا, اور قرآن کہتا ہے پہلے مشترکات کی بات کرو اکٹھا ہونے کی. یہ کب آیت اتری تھی؟ جب مباہلہ ہو گیا تھا, اور انہوں نے مباہلہ بھی نہیں کیا لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا. پھر اللہ نے ایک اور چانس دیا, کہا اور دائرہ وسیع کر دو. یہ ہے رحمت والا دین. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب, اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کو نہیں مانتے. آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کہ جو صحیح بات بھی ہے اور ہمارے تمہارے درمیان مشترک بھی ہے. تمہارے نبی بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے, یہ نبی بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے. تم اللہ کی اس توحید پہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ قرآن ہے کہ اگر ایک چیز ہے اکٹھا ہونے کی, اللہ تعالیٰ ناممکن کی طرف دعوت نہیں دیتا جو ہو ہی نہیں سکتا. اب چاہیے تھا کہ علماء سر جوڑ کے بیٹھ جاتے کہ کیسے مشترکات پر اکٹھا ہوا جائے, اور اختلافات کے بارے میں کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیا جائے. اختلاف اپنے اپنے نظریات رکھے سارے, ضابطہ اخلاق بن جائے. اور کلمت, ہم تو کلمات سوا اللہ, ایک رسول ایک قرآن ایک قبلہ ایک. پکڑے گا اللہ. شروع ہی لڑائی سے کرتے, شروع ہی اختلاف سے کرتے. ایسے اللہ نے زمین پہ لڑنے کے لیے بھیجا, لا تفرقوا. پھر بھی کرتے تفرقہ ہی. ان کے دلوں میں ہم نے, جنہوں نے عیسیٰ کی پیروی کی, ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم ڈال دیا, اور رہبانیت ترک دنیا یہ عیسائیوں نے خود ایجاد کیا تھا. جیسے بعض لوگوں نے ترک دنیا کی ایک غلط شکل اسلام میں بھی داخل کر لی. اہل بیت نے مذمت کی ہے کہ کام کاج چھوڑ دو اور جناب جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤ اور اللہ ہو کرنا شروع کر دو. چلو جی, پتہ لگا بہت ہی کوئی اولیاء بن گیا اور پھر دوسروں کے پیسوں پہ پال رہا ہے. کوئی جائز طریقہ وہ نہیں ہے. اور واقعات ہیں آئمہ اہل بیت کے, ایک امام کے صحابی نے ایسا ہی کیا. امام نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو جی بڑا نیک ہو گیا, وہ تو اللہ کہاں چلا, اس کے بیوی بچوں کو کون کھلاتا پلاتا ہے. تو کہا یہ سعادت ہم کرتے ہیں اور ہم ان کو کچھ نہ کچھ دے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکے. تو امام نے فرمایا کہ تم سب اجر میں زیادہ ہو اس سے اللہ کے پاس, کہ جو اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر اور جا کر بیٹھ گیا وہاں. یہ اہل بیت نے یہ سکھایا, اور ہمارے لیے حجت رسول اللہ اور اہل بیت. یہ رہبانیت عیسائیوں نے خود ایجاد کی تھی, اور رہبانیت کو تو انہوں نے خود ایجاد کیا, ہم نے تو ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے. یعنی انہوں نے اپنے لیے کیوں فرض کیا تھا کہ اس سے اللہ خوش ہو, لیکن اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ لیکن انہوں نے اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی, اس کا لحاظ نہیں کیا. بن تو گئے اوپر سے, لیکن اندر سے وہی دنیا کے بھرے ہوئے رہے, خرابیاں کرتے رہے. لیکن انہوں نے بھی پورا اس کا لحاظ نہیں کیا. پس ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا, ہم نے ان کا اجر انہیں دیا, اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق. یہ فاسق یاد کر لیں, یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ جو اصل میں انبیاء کے ماننے والے تھے لیکن اللہ کہتا ہے کہ کچھ اچھے تھے, کثیر فاسق ہو گئے. یہ فرق یاد رکھ, ہم بھی ایسے ہی ساری. یہ اللہ قانون ایسا نہیں ہے پچھلی قوموں کے یہ قانون ہے ہمارے لیے کوئی نیا قانون بن گیا. اگر ہمارے لیے یہ عبرت نہ ہوتی تو کبھی قرآن کا حصہ نہ ہوتا. لہذا بندہ خبردار ہو کے قرآن پڑھے, کس کس بات پہ اللہ نے ڈانٹا ہے پچھلی قوموں کو. پھر کوئی نہ کوئی یہاں کی جگہ یہاں سے کان پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے تو اس طرح نہیں پکڑا, کان یہی والا پکڑا ہوا, عقیدہ وہی بنایا ہوا. تو یہ قرآن مجید سے عبرت نہیں لی کہ وہ کریں تو جرم, ہم کریں تو ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں, شارٹ کٹ نکال جنت میں جانے کی. جنہوں نے ایمان قبول کیا ہم نے ان کا اجر انہیں دیا اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. جنت خدا کی اطاعت سے ملتی ہے. اگلی آیت دیکھیے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. عجیب نہیں, یا ایھا الذین آمنوا ڈرو اللہ سے. یعنی کیسا تم ایمان لائے ہو, کہتے ہو ایمان بھی لائے اور کام ایسے کرتے ہو کہ اللہ کو پھر کہنا پڑ رہا ہے بچو اللہ سے ڈرو, کیسے مسلمان ہو تم؟ لب و لہجہ دیکھیے, یہ بتا رہا ہے کہ لوگ کیسے تھے اس زمانے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. سب نہیں لیکن افراد ایسے بھی تھے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ دو ایمانوں میں فرق ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دوہری رحمت تمہیں دے گا اور تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم جس کی روشنی میں تم چلو گے. یہ کون سا نور ہے؟ ایک نور دنیا میں اور ایک نور دو بتایا نا, ایک نور آخرت میں جس کا تذکرہ گزر چکا, جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں ہاتھ دوڑتا ہوگا اور اس کی رہنمائی میں وہ جا رہے ہوں گے. اور دنیا میں کون سا نور ہے؟ حق کو باطل کو الگ الگ کر کے دکھانے والی بصیرت جو آیات قرآن سے ملتی ہیں. اور وہ تقویٰ, قرآن کی آیت ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر اللہ سے ڈرو گے, خدا کا خوف تمہارے اندر آئے گا, اللہ فرق کرنے کی صلاحیت تمہیں عطا فرما دے گا. قرآن کا بھی ایک نام فرقان ہے, فرق کرنے والا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا, یعنی دگنا دے گا. وہ تمہیں نور ایک ایسا نور عنایت کرے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو, راستہ طے کر سکو گے اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. دو رحمتیں, تقوی اور صحیح معنوں پر یہاں پہ کہا کہ رسول پر ایمان لے آؤ, یعنی جو رسول کہہ رہا ہے وہ کرو. یہ جو زبانی ایمان ہے نا, اس کو نہ قرآن قبول کرتا ہے اور نہ روایات محمد و آل محمد قبول کرتے. زبانی ٹھیک ہے, بغل میں چھری منہ میں رام رام جیسے کہا جاتا ہے نا, کہ چھپائی ہوتی ہے وہ, شیطنت چھپی ہوتی ہے اندر, لیکن باہر دیکھنے میں بندہ بڑا اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے. یہ ایمان قابل قبول نہیں, اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. یہ اس لیے تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے ہم فیوریٹ ہے اللہ کے, ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اوپر اہل کتاب کا ذکر کر دیا, عیسائیوں کا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ایمان لانے سے اور تقوی اختیار کرنے سے خدا کی رحمتیں ملتی ہیں. اور اب وہ اس نبی جب آ گیا تو اس نبی کے ایمان لانے والوں کو ملے گی, اور تم جو اس نبی کی نشانیوں کے باوجود اس کو نہیں مان رہے تو نہیں ملے گی, تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ اختیار نہیں, اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا بڑے فضل والا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ مجادلہ کے ترجمے کا آغاز, بنام خدا رحمان و رحیم, بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی, اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا, اللہ یقیناً بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے. ایک عورت آئی عربوں میں ایک رسم تھی زمانہ جاہلیت میں کہ انہوں نے طلاق کا ایک طریقہ یہ بنایا ہوا تھا کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہو گئی جیسے میری ماں ہے۔ تو یہ طلاق ایسی ہوتی تھی، اتنی بری یہ طلاق تھی کہ وہ عورت کو طلاق بھی ہو گئی اور جو اس عورت جس کو یہ طلاق ہوئی ہے وہ آگے شادی بھی نہیں کر سکا، اتنا ڈینجرس قسم کا ظلم یہ خواتین پر کرتے تھے۔ اب جب اسلام آ گیا تو ایک انصار میں سے ایک شخص تھا جس کی بیوی اور اس کا نام جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے روایت میں ہے وہ ہے خولہ، تو وہ اس کو غصہ چڑھا اپنی بیوی پر اور وہ اس زمانے جاہلیت والا جملہ اس نے بولا اور بیوی سے کہا کہ تو میری ماں ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خود بھی پچھتایا اور اس نے کہا کہ میں تو واپسی چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے سوال کرو کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ وہ مجھے کہیں گے کہ تم نے عہد جاہلیت اسلام بھی قبول کیا اور پھر عہد جاہلیت والی یہ غلیظ حرکت کر دی۔ تو پھر اس خاتون نے کہا کہ میں خود جاتی ہوں۔ تو یہ عورت آئی رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ بھی پشیمان ہے اور ہم دونوں دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ پھر یہ وحی اتری اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کفارہ ہے، یہ کام بہت گندا ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، فقہی مسئلہ یہ ایسا کرنا، اور اس کی جو باقی تفصیلات ہیں میں صرف ترجمہ کروں گا، تفصیلات ان کی اس کے احکام کی وہ فقہی کتابوں میں ہیں لیکن آج کل کرتا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ آیات اتری اور اللہ کے نبی نے اس خاتون سے کہا کہ تمہارا یہ حل ہے۔ تو یہ یہ جو مجادلہ ہے، یہ مجادلہ ایک دوسرے سے جدال کرنا، بحث کرنا۔ تو یہ عورت آ کے رسول اللہ سے بحث کر رہی تھی، یعنی کہہ رہی تھی کہ آپ اللہ کے نبی، آپ مسئلہ ہمارا حل کریں، اور اللہ سے بھی شکایت کر رہی تھی کہ اب مطلب یہ ہوگی غلطی تو اپنی شکایت، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیا بھی میاں نے اور بھگتوں میں۔ تو بہرحال اللہ نے وہ شکایت سنی اور یہ احکام نازل فرمائے۔ اور دوسری آیت یہ ہے، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار، یہ ظہار وہی ظہر سے، اس طلاق کو کہتے تھے ظہار، ذوئے ہے الف رے، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور بلا شبہ یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ کون سی ہے؟ یہ وہ جو خونی رشتے سے، سلبی رشتے سے ماں بنتی ہے، جس کے رحم سے انسان پیدا ہوتا ہے، کہنے سے ماں نہیں بنتا۔ البتہ اللہ نے رسول اللہ کی بیویوں کو کہا ہے کہ مومنوں کی مائیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے، اولا ہے، اختیار رکھتا ہے، اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ لہذا رسول اللہ کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جس کا انکار ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی کو کہہ دو ماں تو تمہاری ماں ہو جائے گی، ہاں جس کو اللہ نے کہا ہے پھر وہ ماں کہلائے گی، ورنہ ماں کون سی ہے؟ وہ ماں کے جس کے شکم سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور بلا شبہ یہ لوگ تو ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا، یعنی کوئی پلٹ آئے غلطی کر کے تو خدا کے دروازے کھلے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں یعنی یہ حرکت کریں، پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں یعنی ندامت ہو جائے ان کو، انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یہ کفارہ ہے اس کا، یعنی اس کے بعد میاں اور بیوی کی قربت سے پہلے کیا ہے؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی تاکہ یہ جرمانہ عبرت ہو کہ بار بار نہ وہ فیشن بنا لے، کہ وہ کھیل بنا لے، ایک دن غصہ آیا پھر کہا تو میری ماں ہے، پھر ریٹرن ہو گیا پھر کہا میری ماں ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے، پس جسے غلام نہ ملے، جو غلام نہ پائے، وہ قرب کرنے سے پہلے متواتر دو مہینے روزے رکھے, اور جو بھی ایسا نہ جو ایسا بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو, یعنی ان کی باتیں مانو. یہ عبرت ہو جائے تمہارے لیے, تھوڑی سی سزا ہو جائے تمہارے لیے, تاکہ تم اس بات کو بار بار ریپیٹ نہ کرو. بس یہ کفارہ دینا یہ تمہاری نصیحت کا باعث بھی بنے گا اور تمہارے ایمان میں اضافے کا باعث بھی بنے گا. ظاہر ہے تم اللہ کی بات مان کے کفارہ دے رہے ہو, تو یہ اللہ کی بات ماننے کے جذبے کو تمہارے اندر زیادہ کر دے گی. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, حدود ہیں, اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. توجہ فرمائیے, یہاں کفار کون, یہ کافروں کے لیے نہیں آیت نازل ہوئی, وہ کافر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, یہ تو ہے ہی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. کہا یہ اللہ کی حدود ہیں, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ کفر کون سا ہے؟ جانتے بوجھتے بات نہ ماننا, اللہ کی حد کو کراس کر جانا, ٹھیک ہے نا. اس کفر سے بھی تھوڑا مانوس ہو جائیں, یہ الا ماشاء اللہ پایا جاتا ہے ہمارے یہاں, جانتے بوجھتے ہوئے خدا کی نافرمانی کرنا, اسے کہتے ہیں کفر عملی. اور اس کی تاثیر ہوتی ہے انسان کے ایمان کو خراب کرنے میں, اور جو اس کفر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں خدا کی نافرمانیوں میں, عین ممکن ہے. روایات اہل بیت بڑا کلیئر بیان کرتی ہیں اس کو, کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ مومن کہتے ہیں یہ مومن, خدا کے ہاں وہ کافر ہے. یہ اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں یہ بڑی واضح روایات موجود ہیں. کیونکہ مومنوں سے کہا گیا جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہوا جس نے اور عقائد اپنے کا اظہار کرتا ہے تمہارے لیے وہ مومن ہے, لیکن امام نے فرمایا کہ کتنے زیادہ ہیں کہ جن کے مومن باقی مومن ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ, اور وہ اللہ کے ہاں کافر ہے. چونکہ اللہ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, آنکھوں کی خیانت جان لیتا ہے اور جس کو سینے چھپاتے ہیں وہ بھی اس کو علم ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, یہ اب مومنوں کی, اب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا, یہ کافروں ان کافروں کی بات نہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل, ذلت اور رسوائی ہے اللہ کے نافرمان کے لیے, جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا. اور یقیناً ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں, اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یہاں کفار, یہ والے کفار جو حدود خدا کو کراس کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے دے کے میری معافی ہوگی, کر لو پھر معافی, حرام کماؤ بیچ میں سے خمس نکال دو. یہ جو ہے نا کہ خمس نکال دیا جائے تو مال اگر حرام سے حلال مخلوط پاک ہو جاتا ہے, یہ ہے کہ جو خطا سے ہو گیا ہو, اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا, مثلا میں نے خدا نہ خواستہ پہلی زندگی اچھی نہیں تھی تو میں نے لوگوں سے مثلا کسی دکان سے کوئی چیز اٹھا لی, جیسے بعض سوال بھی کرتے ہیں ہم چھوٹے تھے تو اٹھا لیتے تھے, فلان کرتے تھے یہ تھے, اب وہ پتہ نہیں لوگ کہاں چلے گئے, ہمیں بھی یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح مثلا حرام مال اب شامل ہے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مثال دے رہا ہوں, تو وہ اس کا خمس سے پاک ہو جاتا ہے, نہ کہ رشوت کھا کے اینڈ میں خمس دے دو, یہ پاک ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین حرام خوری کا لائسنس نہیں دیتا کہ تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دو تمہارے, جیسے ہوتا ہے نا پولیس والے کہتے ہیں وہ تو نے اتنا ڈاکہ مارا ہے آدھا سانو دے دے تو باقی تو موج کر, ٹھیک ہے نا. اللہ کا دین یہ سسٹم نہیں ہے, نہ یہ کہ یہ یہاں کی کرپٹ سیاسی پارٹیوں کی طرح ہے کہ تو کیوں ہماری پارٹی کا بندہ ہے جو مرضی پاکستان کا قانون توڑ دے, جب پولیس تجھے پکڑے گی پیچھے ٹیلی فون آئے گا چھوڑ دو ہمارا بندہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت نے یوں کرنا ہے, جو مرضی خرابیاں کر لو قیامت کے دن وہ کہیں گے چھوڑ دو فرشتوں, ایسے نہیں کہیں گے. فرشتے اللہ کے حکم کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں ہیں, اور نہ ہی اہل بیت اذن خدا کے بغیر شفاعت کریں گے. یہ ساری ڈرامے بازیاں یہ الٹے سیدھے دین بتانے والوں نے بنائی ہوئی ہیں. شفاعت کا صحیح تصور اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, اور شفاعت کا باطل تصور اللہ نے کہا کوئی شفاعت نہیں ہوگی سوائے وہ جو اس کی اذن سے ہوگی. فرشتے جنہیں لے کے جا رہے ہوں گے وہ اللہ کے اذن سے لے کے جا رہے ہوں گے, تو اللہ کا اذن جب ہو گیا شفاعت اس سے پہلے ہے. یہ اذن دو معنی میں آتا ہے, یاد رکھیے, اذن امر کے معنی میں بھی آتا ہے اور اذن اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے. خدا کہے گا لے جاؤ, یہ فائنل ہوگا, نہ کہ اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ ہو جائے. لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. لہذا صحیح اپنے کانسیپٹ صحیح کریں, سروں سے نہیں اور شعر سے نہیں, اللہ کی کتاب سے. خطابتوں سے نہیں خدا کی کتاب سے. یہاں سے لے حق کو, پھر پرکھیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے, پھر پتہ چلے گا بھائی جانا کدھر ہے اور چل رہے کدھر, پھر پتہ چلے گا دین ہے کیا اور بنا کیا لیے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہاں لفظ یہ, وہ لوگ جو اللہ اور یحادون لڑتے ہیں, مسلمانوں کہا جا رہا ہے یعنی جو حدود کراس کرتے ہیں, وہ لوگ جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا. اور یقیناً ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں آیات, اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے. کب؟ اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا, پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. وہ بھول گئے تھے لیکن اللہ نے سب کچھ گن رکھا تھا, وہ تو اپنے کرپشنز کر کے بھول گئے, خدا نے گن رکھا تھا. اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا آپ اب یہاں پر ایک اگلی آیات میں اس کا پس منظر سن لیجئے. پس منظر کیا, کچھ لوگ تھے منافقین اور یہودی, گندے یہودی رسول اللہ کے مخالف اور منافقین, یہ آپس میں ان کا بڑا لنک تھا. تو یہ بعض اوقات جب محافل میں ہوتے تھے تو مومنوں کو تنگ کرنے کے لیے, مثلا فرض کریں کچھ مومن کسی جہاد پر کسی مہم پر گئے ہوئے ہیں, تو یہ نہ ایسے پریٹینڈ کرتے تھے, ایسے ظاہر کرتے مومنوں کے ساتھ کانوں میں ایسے کر کے کرتے تھے, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے کہ کوئی وہ جو ہمارے مجاہدین ان کے بارے میں کوئی بری خبر تو نہیں آئی. تو یہ سرگوشیاں کرتے تھے. اور آگے ایک اور سرگوشی آئے گی جو میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, وہ اسی سورہ میں ہے, وہ کہ رسول اللہ کے کان میں لگ جاتے تھے جا کر, تاکہ مومنوں کو یہ لگے کہ بڑے ان کے لنک کلوز ہیں رسول اللہ کے ساتھ, بڑے خاص افراد. اور یہ ان سرگوشیوں سے مومنوں کو تنگ کرتے تھے. تو ان کے بارے میں, ان سرگوشیوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ جب بھی تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے, اور جب پانچ آدمی کرتے ہیں تو ساتھ چھٹا اللہ ہوتا ہے, اور چاہے اس سے زیادہ ہوں چاہے اس سے کم اللہ ہوتا ہے, مگر وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا, اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. کہ تم جو کانوں میں باتیں کرتے تھے, آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں ان کا نتیجہ کیا نکلا. تم جو مومنوں کو تنگ کرتے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا. کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا, جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر وہی کام کرتے ہیں, اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں, یہ منافق اور یہودی خفیہ چینلز. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا, اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے, مذاق بناتے ہیں, ہم تو اتنا غلط کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کا نبی اگر ہے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا. یہ کیا تھا, ایک آیا یہودیوں کا گروہ اور رسول اللہ سے کہتا ہے السلام علیکم, السلام علیک یعنی آپ پر نعوذ باللہ موت ہو ہلاکت ہو, تو رسول اللہ نے فرمایا وعلیکم اور تم پر بھی. لیکن رسول اللہ دیکھیے جو انہوں نے گندا لفظ بولا تھا وہ نہیں بولا, اور روایات کے مطابق یہ جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ حضرت عائشہ نے بھی ان کا سن لیا, وہ بھی قریب ہی تھی سن لیا, تو انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم, بڑھا دیا اس کو رسول اللہ نے, وہ برا لفظ بھی نہیں بولا, کہا کہ تم پر ہو. حضرت عائشہ نے غصے میں آ کے ان کو کہا کہ تم پہ اللہ کا غضب ہو, تم پر خدا کی لعنت ہو, تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو منع کیا, کہا کہ مدارا کریں, اور یعنی اتنی جو ہے سخت اور بری زبان استعمال نہ کریں, اور ہماری زبانیں دیکھیں کیسی ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا. تو نے ایک گالی دی ہے نا, تجھے ایسی گالیاں دوں گا تو قبر تک یاد رہیں گی, تو نے سنی بھی نہیں ہوگی, میں نے گالیوں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسی گالیاں دوں گا تجھے یاد. یہ ہمارا طریقہ ہے, ایک رسول اللہ کا طریقہ ہے, توجہ فرما رہے ہیں نا. وعلیکم ان کا لفظ بھی وہ برا والا نہیں بولا جو تم نے مجھے کہا. تو یہ اب یہ کر کے پھر کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں ہوتا. ہر چیز کا مذاق اڑانا, یہ مذاق اڑانے کا مزاج انسان کو لے ڈوبتا ہے. جہاں سے حق ملنا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا. یہ قرآن کا لفظ سلام نہیں ہے, حیو کا بما لم یحیک بہ اللہ, تحیت. وہ تحیت کرتے ہیں, تحیت اس چیز کو کہا جاتا ہے جب دو افراد ملتے ہیں تو جو الفاظ آپس میں متبادلہ کرتے ہیں, گریٹنگز, جو گریٹنگز ہوتی ہیں ہر قوم کی اپنی. تو یہ اس طرح کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کیا, اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے, اور وہ بدترین انجام ہے. اے ایمان والو, جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کوئی مومن آیا, دوسرا اس کے کان میں, ایک کے کان میں اس کا مذاق اڑا رہا ہے, او دیکھو دیکھو فلانا آ گیا مثلا, پھر اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا اتفاق ہوا کبھی نہ کبھی, کبھی اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں, کہ آپ کہیں گئے ہوں اور آپ کو دیکھ کر نہ مسکرا کر ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہو, تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے منع کیا, گناہ کی سرگوشیاں نہ کرو. زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو, بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو. ٹھیک ہے نا, اگر فرض کریں دو افراد مثلا لڑے ہوئے ہیں تو, اور آپ کو پتہ ہے کس طرح مثلا سلو کروائی جا سکتی ہے, اور لیکن اب فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے, تو آپ اس کے کان میں کہو کہ اگر آپ یہ بات کریں نا, میں اس کو جانتا ہوں, اگر یہ والی بات آپ کریں نا سلو ہو جائے گی, یہ والی سرگوشیاں کیا کرو, نہ کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے یہ سرگوشیاں کرو, بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو, اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے. سرگوشیاں تو یقیناً, یہ گندی سرگوشیوں کی بات ہو رہی ہے, سرگوشیاں یعنی وسپرز, اس کو قرآن کہتا ہے عربی کا لفظ ہے نجوہ. یہ جو مناجات ہے یہ اسی نجوہ سے, اللہ سے دھیمی آواز میں بات, اسے مناجات کہتے ہیں. سرگوشیاں تو بلا شبہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ مومنوں کو رنجیدہ کریں, حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. کتنی پیاری بات ہے. یہ بعض اوقات کہا جاتا ہے نا, جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بن جائے, بہت سارے لوگ تس سے مس نہیں ہوتے. تو قرآن نے فرمایا جب کہا جائے کہ جگہ ذرا کوری کر دو, سیٹ ہو کے بیٹھ جاؤ, تو پھر وہ کر دیا کرو. اللہ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے, اللہ تمہارے لیے وسعتیں پیدا کر دے گا, اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا, وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. یہ ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے جنہوں نے زیارت کی ہے ذریعہ رسول کی مسجد نبوی کی, اصحاب صفہ کا ایک چبوترہ مشہور ہے, رسول اللہ وہاں پہ تشریف فرما تھے اور وہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جگہ نہیں تھی کسی کی. تو کچھ ایک گروہ داخل ہوا, وہ مجاہدین کا گروہ تھا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی. وہ مجاہدین کا گروہ جیسے ہی آیا تو جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کی, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں تاکہ مجاہدین کو ایک پروٹوکول دیا جا سکے. تو یہاں پر یہ آیات اتری. ٹھیک ہے, ظاہراً یہ کہ کچھ لوگ شاید نہ اٹھنا چاہ رہے ہوں, فلاں جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو, اور جس کو بیٹھنے کا رسول اللہ بٹھانے کا کہہ رہے ہیں اس کو بٹھا دیا کرو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو, اللہ تمہیں بلند کر دے گا, اللہ تمہارے درجات بلند کر دے گا. لیکن یہ کیسے بلند, کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیں, تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند کر دے گا. تم اٹھو گے, خدا تمہیں تمہارے درجات کو بھی اٹھان دے دے گا. ایمان اور علم, ایمان یعنی بات ماننا, اور بات کون سی مانے گا جب بات کو پتہ ہوگا. بس علم اور ایمان یہ درجات بڑھنے کا باعث بنتا ہے, اور ایمان کے اندر خود بخود اطاعت شامل ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب کیا کریں, تلاوت کر دیتا ہوں چند منٹ, جتنا ہم کرتے ہیں تھوڑا بہت اس کا کر لیتے ہیں جی, تاکہ سورہ مبارکہ ختم کر دیا جائے. انشاءاللہ جو ایک گھنٹے کے پکے ووٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے باقیوں سے زیادہ درجات کو انشاءاللہ بلند فرمائے اور باقیوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے مجادلہ, یہ ہم تمام کر لیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12 سے ترجمہ. رحمان و رحیم, اللہ کے نام سے. اے ایمان والو, جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو, یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے. ہاں اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے. کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے. اس کا پس منظر ان شارٹ میں نے کل بھی بیان کیا تھا. منافق آ کے جو پیسے والے تھے اپنی وہ بڑائی ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کے کان میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے. تو منافق خرچ نہیں کر سکتا, اللہ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اللہ نے یہ لگا دیا کہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ دے کر تو وہ غائب ہو گئے, سرگوشیاں ان کی ختم ہو گئی. اور شیعہ سنی احادیث میں اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اس آیت پر, اسے آیت نجوہ کہتے ہیں, اس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ مجھ سے بعد کوئی عمل کرے گا. مولا علی فرماتے ہیں میرے پاس جب یہ آیت اتری تو میرے پاس ایک دینار تھا, میں نے وہ دینار توڑوا کر درہم کر لیے, اور رسول اللہ کے کان میں سرگوشی کرنے کے لیے میں نے ایک درہم پہلے صدقہ کیا اور رسول اللہ کے کان میں میں نے بات کی. اور دوسری آیت اتر آئی کہ یہ حکم جو اللہ نے, یہ ہوتا ہے ناسخ, یہ منسوخ کر دیا, کیونکہ وہ جو منافقین کو جو بات پہنچ رہی تھی وہ پہنچ گئی, پتہ چل گیا کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ پیسے خرچواؤ, پیسوں کی بات کرو تو پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور کمی کمزوری کہاں پر ہے. یہ بھی قرآن کا ایک ٹیسٹ ہے, جیسے وہ ہے نا اگر جنت تمہاری ہے تو موت کی تمنا کرو, اسی طرح یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو منافقین جو تھے انہوں نے رسول اللہ سے سرگوشیاں کرنا چھوڑ دیا, اور چونکہ پھر بہت سارے غریب لوگ بھی تھے, زیادہ تر تو غریب لوگ تھے رسول اللہ پر جو ایمان رکھتے تھے, اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا اور یہ مومنوں کو دکھا دیا کہ یہ جو لگتے تھے نا ان کی کوئی رسول اللہ سے کلوز لنک نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یہ کام کرتے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے. اگلی جو آیات ہیں یہ منافقوں کے بارے میں ہیں, وہ منافق جنہوں نے ظاہر میں کلمہ پڑھا ہوا تھا, رسول اللہ کی محافل میں بیٹھتے تھے, باتیں بھی سنتے تھے, مسلمان گنے جاتے تھے, انہیں بھی مسلمان کہا جاتا تھا, منافقین. اور یہ اندر اندر سے یہودیوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے, جاسوسیاں کرتے تھے, ان کو باتیں بتاتے تھے, رسول اللہ کی باتوں میں سے مثلا نقص نکالنے کے لیے آپس میں ان کی بڑی سیٹنگ تھی, چینل بنائے ہوئے تھے. یہ ان کی حرکتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہے. اس سے مراد یہودی بھی ہیں رسول اللہ کے مخالف اور کفار مکہ بھی, ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے یہ منافقین, اور وہ کہتے رہتے تھے طاقت بناؤ اور حملہ کرو آ کے مدینہ پر, کہ قرآن مجید نے غزوہ احزاب کے بارے میں یہ تفصیلات بتائی ہوئی آیات میں, کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے, یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے. یعنی اللہ نے گواہی دے دی, جو تمہارے مخالفوں کے دوست ہیں, تمہارے دین اسلام کے دشمنوں کے دوست ہیں, وہ تم میں سے نہیں ہیں. آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, امریکہ سے اتحاد ہو رہے ہیں, آج بھی قرآن وہی ہے, فلسطینی بیچارے بک گئے, بیچا جا رہا ہے ان کو, اور اللہ کیا فرما رہا ہے, الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم, نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ان کو ٹیشو پیپر کی طرح اپنی گندگی صاف کر کے پھینک دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنے اندر قبول نہیں کریں گے, اپنا مطلب نکال رہے ہیں, اور اللہ ادھر سے مسلمانوں میں سے نکال رہا ہوں کو, یہ آپ میں سے نہیں. اور قیامت کے دن کی آیات واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ انہی پر, انہی معیارات پر قیامت کے دن گروہ بنائے گا منافقوں کے اور مومنوں کے. یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے, اور جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ کی قسم یا رسول اللہ, ہمارا دل چیر کے دیکھ لیں آپ کی محبت گھسی ہوئی دل میں ہمارے, حالانکہ محبت ان کی گھسی ہوتی ہے. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً بڑا برا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, یہ زیادہ قسمیں کھانا بھی منافقوں کی نشانی ہوتی. ایک بندے نے کسی دوسرے سے کہا کہ یار تو, میں نے سنا تم بہت قسمیں اٹھاتے ہو, کہتا ہے اللہ کی قسم کسی نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے نا, بعض کو عادت ہوتی قسمیں اٹھانے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان, اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, پس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. یقیناً, یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جب کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں نہ تو ان کے مال انہیں کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں کچھ کام آئیں گی, یہ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں. یہ قرآن نے ایک بڑا خطرناک انسانی نفسیات کا قانون بتایا ہے کہ جو شخصیت بنائی ہے نا, جو عادتیں ڈالی ہیں, قیامت کے دن وہی شخصیت ہوگی. وہ سورہ نون والقلم, وہ 29 پارے میں, وہاں پر کہا جائے گا سجدہ کرو, سجدہ نہیں کر پائیں گے. دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا سجدہ کرو, یہ ٹھیک ٹھاک تھے, وہ نہیں کرتے تھے نا, اب یہ کرنا چاہیں گے ان کے بدن سجدہ نہیں کریں گے, شخصیت نہیں بدلے گی, صفات نہیں بدلیں گی, جو بنایا ہے وہی رہے گا. جو جھوٹی زبان ہے وہ جھوٹ بولے. اس دن یہ منافق آج آپ کے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں, اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھا کے بچنے کی کوشش کریں گے, چکر دینے کی کوشش کریں گے, اسی طرح قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کسی بات پر ہیں, یعنی بڑا ان کے پاس ٹیکنیک ہے کہ وہ جس سے وہ دوسروں کو فراڈ لگا لیتے ہیں. جان لو یقیناً یہ لوگ جھوٹے, شیطان نے ان پر تسلط پا لیا, یعنی گویا شیطان کے کنٹرول میں آ گئے, اور انہیں خدا کی یاد بھلا دی. انہیں اللہ یاد ہی نہیں آتا کہ اس نے پکڑ کرنی ہے, اس کے احکام مانے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے, یہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شیطان کے کنٹرول میں, رسول اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہے, شیطان کے کنٹرول میں. اور شیطان نے ان پر قابو پا لیا اور انہیں خدا کا ذکر بھلا دیا. یہ شیطان کا گروہ ہے, حزب الشیطان, یعنی مسلمانوں میں بھی حزب الشیطان ہو سکتی ہے منافقوں کی شکل میں. منافقین کی صفات دیکھیے قرآن میں, وہی صفات آج بھی منافقین کی, وہی صفات آج بھی. یہ شیطان کا گروہ ہے, جان لو شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارے میں ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے, جنگ یحادون, لڑتے جھگڑا کرتے, وہ یقیناً ذلیل ترین لوگوں میں سے. یہ کون ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا لیکن ہیں, عمل ان کا, پالیسیز ان کی, روش زندگی ان کی نافرمانی ہے خدا اور رسول کی. اپنے مفادات کے لیے اپنے جیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتے. تو یہ قرآن کیا فرما رہا ہے, یہ خدا اور رسول سے جنگ ہے. یہ ذلیل ترین, اذلین, ایک ہوتا ہے ذلیل ایک ہوتا ہے اذل, ذلیل ترین ان میں سے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. یقیناً اللہ قوی عزیز, بڑا قوی طاقتور اور عزت والا ہے. یہ عزت اردو والا معنی نہیں ہے, عزیز کہتے ہیں جس پر کوئی غالب نہ آ سکے, جس کو کوئی توڑ نہ سکے, جس کو کوئی جھکا نہ سکے. جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، جو اس سے ٹکرائے وہ پاش پاش ہو جائے، اس پر کوئی اثر نہ پڑے، یہ عزیز کا معنی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہاں پر ہم یہ جو اگلی آیت ہے، آخری آیت سورہ مجادلہ کی، یہ نسبتاً تھوڑی زیادہ تفصیل طلب ہے، بہت ہی اہم آیت ہے. چند باتوں کی اس میں ہمیں اگرچہ مختصر لیکن پھر بھی کچھ کھول کے بیان کرنا پڑے گا، وہ انشاءاللہ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جب پہلے تلاوت کر لیں گے کچھ سورہ حشر کی، لیکن جب ترجمہ کی طرف آئیں گے تو پہلے سورہ مجادلہ کی آخری آیت بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے خداوند عالم کے فضل و کرم سے. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد، ہمیں قرآن اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور معاشرے میں ان کو عام کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کا عشق اور محبت حقیقی معنوں میں ہم سب کو عطا فرما دے. پروردگار ہماری آئندہ نسلوں کو اپنے خالص بندے بنا، ان کی تربیت کی ہمیں پرواہ کرنے کی اور اس کو اہمیت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور پروردگار جو ہمارے مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.